الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جب الحزن قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يدخلها قال القراء المراؤون بأعمالهم رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى يزورون الأمراء قال المحاربي يعني الجورة وأنا علي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيها رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن أبي أمامة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرأ مقبوز والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما رواه الدارمي والدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله رواه أحمد والدارمي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم آج کی یہ روایتیں باب علم کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 70 سے لے کر حدیث نمبر 74 تک یعنی 5 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور اسی پر کتاب العلم کی تکمیل ہوئی ہے یہ ہم مشکاة شریف سے پڑھتے ہیں یہ حدیثیں اس حدیث میں پہلی جو روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے یعنی غم کے کنویں سے صحابہ نے عرض کیا غم کا کنواں کیا ہے آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ایک نالا ہے، ایک گٹر ہے، جس سے دوزخ دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس روایت کو روایت کیا ہے ترمذی نے، ابن ماجہ نے، اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ خدا کے نزدیک مبغوض ترین وہ قاری ہے جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، خدا کے نزدیک مبغوض ترین قاری وہ ہیں جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی محاربی نے کہا کہ سرداروں سے مراد ظالم سرداروں سے ملاقات کرنا۔ جب الحسن جو ہے یہ دوزخ کی ایک وادی ہے جو گٹر کی صورت میں ہوگی، یا جو بہت گہری بھی ہوگی اور کنویں کے مشابہ ہوگی۔ یہ اتنی زیادہ ہیبت ناک اور وحشت ناک ہے کہ دوزخی تو الگ رہے، خود دوزخ دن میں 4 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قاری جو اپنا عمل یعنی قرآن پڑھنا محض دکھلاوے کے لیے اور ریا کے لیے کرتے ہیں، اسی وحشتناک وادی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اسی حکم میں ریاکار عالم اور عابد بھی داخل ہیں، کیونکہ علم کی اصل بنیاد تو قرآن ہی ہے، اسی طرح عبادات بھی قرآنی احکام ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسے عالم اور عابد جو ریاکار ہیں وہ بھی انہی قاریوں کے ہمراہ اسی کنویں میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سرداروں سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو قاری سرداروں سے محض حب جا یا حب مال یا دنیاوی طمع اور دنیاوی لالچ کی خاطر ملتا ہے وہ خدا کے نزدیک مبغوض ترین ہے۔ ہاں اگر سرداروں سے ملنا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے ہو، یا بطریق جبر ان کے شر کے دفعیے کے لیے ہو، تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ نیز یہاں سرداروں سے وہی سردار مراد ہیں جو ظالم اور جابر ہوں۔ نیک بخت سردار یا عادل امیر اور حاکم کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ ایسے عمراء اور سردار جو خدا کے نیک بندے ہوں ان سے ملاقات کرنا عبادت میں داخل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث ہے جو ہم گزشتہ ہفتے پڑھے تھے، جس میں یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عالم کا پھسلنا، یعنی کسی مسئلے میں عالم کا غلطی کرنا اور اس کا گناہ کرنا، اور منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا، اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام کی عبارت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ گزشتہ ہفتے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے والی حدیث، آخری حدیث یہ ہے ان حذیفہ رضی اللہ عنہما قال یا معشر القراء، آپ نے قراء کی جماعت کو مخاطب کر کے حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا یا معاشر القراء، اے قراء کی جماعت استقیموا، سیدھے رہو، سیدھے رہو، قد سبقتم سبقاً بعیداً، اس لیے کہ تم سبقت لے گئے ہو دور کی سبقت، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر تم سیدھے راستے سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو گئے تو البتہ بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اگر دنیاوی لالچ کے اندر گر گئے، ادھر ادھر کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی لالچ کے اندر چلے جانا، اور ہم لوگوں کی آج یہی حالتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، اس امت کے علماء اور قراء کی حفاظت فرمائے۔ ہم کسی جگہ گئے تھے قاری کی رات کے پروگرام میں، تو وہاں تو قرہ حضرات چاہتے ہیں کہ لوگ سامنے سے ان پر سبحان اللہ گئے، وہ تو سبحان اللہ بلوا رہے تھے۔ تو بھائی یہ بات چیزیں، یہ سب دکھلاوا ہے، یاد رکھو بعض چیزیں دکھلاوے کے طور پر ہوتی ہیں، تو ایسے دکھلاوے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان قاریوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرأت کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، تو لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں تک اس طرح پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ اللہ کی رضا مطلوب ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ ایک قاری صاحب تشریف لائے تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں تاشکند بخارا سے، تراوی پڑھانے کے لیے آئے، بادشاہ کے مہمان تھے۔ بادشاہ سلامت حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت بتاؤ تمہارے کھانے کا انتظام کہاں کیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وزیر گلچلے اڑا رہے ہیں، وہاں مرغ مسلم اڑ رہے ہیں، تو بادشاہ کے یہاں کی دعوت تو کیا کہنا۔ انہوں نے کہا با ہمارا کھانا آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ بہرحال رات کو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں تو دسترخوان پر جو کی روٹی ہے، نمک ہے، سرکہ ہے، جو سنت طریقہ ہے۔ قاری صاحب وہ بیچارے کھا نہیں سکے، دوسرے دن ان کو دست آنے لگے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے مال غنیمت سے ان کا جو ہے کھانا طے کر دیا۔ جب قرآن کریم ختم ہوا رمضان کے بعد، جب وہ جانے لگے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور ان سے یہ فرمایا کہ بتاؤ تمہیں ہم تحفہ کہاں سے دیں، اپنے پاس سے دیں یا پھر تم کو تحفہ ہم دیں مال غنیمت سے؟ تو انہوں نے کہا چلو کھانے میں تو سمجھے، کہا آپ سے، آپ کے پاس سے ہی دو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا وہ جو بکس تھا، جو آپ رحمت اللہ علیہ ٹوپیاں سی کر یا ٹوپیوں کو بیچ کر اور قرآن کریم کی کتابت سے آپ اپنا گزران جو چلاتے تھے، اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر آپ نے کچھ 10 پیسے غالباً رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے شاگرد کو اور خزانچی کو کہا کہ میرا وہ بکس لے آؤ۔ انہوں نے وہ بکس لائے اور انہوں نے 2-3 رومالوں کے اندر اس کو بندھا ہوا تھا کھولا، اور کھولنے کے بعد 10 پیسے نکالے۔ اب قاری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کے مہمان ہیں، اپنے تاشکند بخارا جا کر پہنچیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کیا تحفہ ملا، تو میں یہ 10 پیسے بتاؤں گا ان کو، کیا میری عزت رہے گی؟ خیر انہوں نے کہا تو کچھ نہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، لیکن عالمگیر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ 10 پیسے جو اپنی حلال کمائی کے تھے، حلال مزدوری سے کما کر انہوں نے ٹوپیاں سی کر اور ٹوپیاں بنا کر اور قرآن کریم کی کتابت کر کے، قرآن کریم کو کی کتابت کر کے آپ نے اس سے کچھ پیسے جمع کیے تھے، آپ نے اس 10 پیسے کو اسی ڈبے میں واپس رکھ دیے، اس پر پھر کچھ کپڑے چڑھا دیے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوئے، اے اللہ اس قاری صاحب نے اس 10 پیسے کی وقعت نہیں سمجھی اور تو جانتا ہے یہ میرے حلال کمائی کا ہے، اور اس قاری صاحب کو زیادہ پیسے چاہیے، اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے بھر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جو بکس کھولا تو پورا بکس پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہرحال یہ حضرت کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں بھی ہمارے جو قراء یا حفاظ رمضان کے اندر نماز پڑھاتے ہیں یا تراوی پڑھاتے ہیں، تو وہ بھی بعض کو تو مطمئن نظر ہی اس پر ہوتا ہے کہ بھائی ہم 10 دن پڑھائیں گے $2000 لیں گے یا $3000 لیں گے، تو اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی رقم کو باندھ دے یہ صحیح نہیں۔ ہاں مصلی یا مسجد والے آپ کو پیسے جمع کر کے آپ تک پہنچائیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی تمہ شامل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں ایسے لوگوں کے یہاں جو مالدار ہیں، اور خصوصاً بہت سے ایسے تاجر ہیں جو اپنے تجارت کے اندر صداقت کو اور امانت کو مد نظر نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے یا کہ یہاں سے بھی بچنا چاہیے جانے سے، اس لیے کہ ان لوگوں کے دروں پر جانا اور ان لوگوں کے دروں پر جا کر اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم دیا ہے قرآن کا، تفسیر کا، قرأت کا، تو اس ذات سے مانگو جو قرآن کریم کے نازل کرنے والی ذات ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چیز چاہیے میرے عزیزو؟ اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ان لوگوں کے دروازوں پر جاؤ گے تو سوائے دلالت کے اور سوائے زلالت کے، یعنی ذلتی کے، کچھ چیز حاصل نہیں ہوگی، آپ لوگ ان کی نگاہوں میں گر جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد والی حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے، ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوگی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے، اور انہی سے یعنی ظالموں کی حمایت اور مدد کی وجہ سے دین میں فتنے پیدا ہوں گے، اور فتنے انہی کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی انہی پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث قرب قیامت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جب عالم تو اسلام میں موجود رہے گا مگر مسلمانوں کے دل اسلام کی حقیقی روح سے خالی رہیں گے، کہنے کے لیے تو وہ مسلمان کہلائیں گے مگر اسلام کا حقیقی مدعا اور منشا ہے کہ اس سے کوسوں دور ہوں گے۔ قرآن کریم جو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل ضابطۂ حیات ہے اور نظام عمل ہے، اس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے رہنما ہے، صرف برکت کے لیے پڑھنے کی ایک کتاب ہو کر رہ جائے گی۔ حالانکہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے، فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہم قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم زیادہ سے زیادہ قرآن سے پڑھتے ہیں، اس سے آگے قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو ترتیل اور تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ قرآن کا مطالبہ جو ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تفسیریں موجود ہیں اردو کے اندر، عربی کے اندر، انگلش کے اندر اور ہر زبان کے اندر۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مسجدیں کثرت سے ہوں گی، محلے محلے میں مسجد ہیں اور آباد بھی ہیں، مگر وہ آباد اس شکل سے ہوں گی کہ مسلمان مسجدوں میں آئیں گے اور جمع ہوں گے، لیکن عبادت خداوندی، ذکر اللہ، درس و تدریس جو مسجد کے بنانے کا اصل مقصد ہے، وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جن مساجد کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں جہاں تفسیریں بھی ہو رہی ہیں، درس حدیث ہو رہا ہے، حفظ قرآن ہو رہا ہے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ مسجدیں قابل مبارکباد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، علم اللہ سے چلا ہے، اللہ کے رسول سے چلا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مسجدوں کو اس طرح آباد کرے کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مقصد اس کام سے یہ ہے کہ زندگی ہماری دنیا کی ساری مسجدیں اس نہج پر آ جائے جس نہج پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر گئے کہ ایک طرف حفظ قرآن بھی چل رہا ہے، ایک طرف قرآت بھی چل رہی ہے، ایک طرف قرآن کریم کے تعلیم اور تعلم کا بھی درس و تدریس جاری ہے، یہ تفسیر بھی جاری ہے، درس حدیث بھی جاری ہے، یہ ہے اصل مقصد، اور اسی مقصد کے لیے ان مساجد کا قیام ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہم لوگ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ ذکر اللہ کرتے ہیں نہ اور کوئی عمل کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کو دیکھو کہ وہ آ کر سیدھا پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھے گا یا پھر قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ عرب لوگوں کا ہر جگہ پر یہ طریقہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو بس آگر دیکھتے ہیں اور بس گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ امام صاحب آج ایک منٹ دیر ہوئے اور دو منٹ دور ہوئے، لیٹ آئے یا پانچ منٹ لیٹ آئے، بس ہماری نظریں امام کے لیٹ آنے پر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ چلو امام صاحب لیٹ ہو گئے تو کچھ دو تین صورتیں یاد کر لیں، یا قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھ لیں، یا کچھ تفسیر پڑھ لیں، یا دین کی کوئی کتاب پڑھ لیں جو مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں۔ مسجدیں کثرت سے ہیں اور آباد بھی ہیں کہ پوری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر آنے والے بھی بس اس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی مسجد ایسی ہے جہاں امام صاحب بہت جلدی سلام پھیرتے ہیں، تو سید جلدی بھاگ کر بھاگ پلے چلے جاتے ہیں کہ ایک طرف نماز میں ہمارا دل نہیں ہے، بس صرف ہم لوگ آئے ہیں خانہ پوری کے لیے۔ تو یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مسجدوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آباد بھی ہو، آباد اس طرح کے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہو، آخرت کی طرف ہماری توجہ ہو کہ یہ دنیا یہ پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے ہمارا دھیان نماز میں بھی اسی ذات کی طرف ہونا چاہے کہ وہ ذات جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے پاؤں کے دونوں پاؤں کے درمیان سجدہ کر رہے ہیں، وہ ذات ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس ذات کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اگر ہماری توجہ جتنی اللہ کی طرف سے ہو طرف ہوگی، اللہ کی توجہ اسی طرح ہماری طرف بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے کہ ادھر ہم نے تکبیر تحریمہ کہی اور امام صاحب تو سورت پڑھ رہے ہیں، اور ہم پہنچے ہیں گھر کے اندر فریز میں، یا اقبال فوڈ میں پہنچے ہیں، یا کسی اور جگہ مال میں پہنچے ہیں، یا بینک میں پہنچے ہیں، یا پورا حساب و کتاب ہو رہا ہے، تو میرے عزیزو یہ کیسی نمازیں ہیں؟ چوب حرم کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہماری ایسی ہے کہ وہ آباد کرنے والی نہیں ہے۔ عبادت تو جمع تو ہوں گے لوگ، لیکن عبادت جو خداوندی کا جو مقصد ہے ذکر اللہ، کہ پوری نماز کے اندر انسان ولذکر اللہ اکبر، اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، کہنے کا منشا یہ کہ نماز میں ذکر اللہ ہوگا تو وہ نماز تمہیں روکے گی گناہوں سے۔ آج ہماری نمازیں ہم کو گناہوں سے نہیں روک دی، اس کا کیا سبب ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر دکھلایا۔ ام المومنین اور ازواج مطہرات یہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ہوتے تھے، اور اچانک بلال اذان دیتے تھے اور آپ ایسے اجنبی ہو کر چلے جاتے تھے کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، آپ پوری توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسی نمازیں ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے، تب جا کر یہ نمازیں ہماری اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی، ورنہ یہی کہ ہم لوگ ایک نقل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس نقل کو بھی قبول فرما لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم نے نمازیں پڑھی ہے، اور فقہ کے اعتبار سے اس آدمی نے اس نماز کو پڑھا ہے, فقہی اعتبار سے وہ آدمی نماز کی ادا کرنے والا ہو جائے گا. اسی طرح پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ وہ علماء جو اپنے آپ کو روحانی اور دینی پیشوا کہلاتے ہیں, اپنے فرائض منصبی سے ہٹ کر مذہب کے نام پر امت میں تفرقے پیدا کریں گے, ظالموں اور جابروں کی مدد اور حمایت کریں گے, اس طرح دین میں فتنہ اور فساد کا بیچ بو کر اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کریں گے, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے. اور یہ چیزیں آج کل ہندوستان اور پاکستان میں بڑی عام ہیں کہ تکفیر کے فتوے لگانا ایک دوسرے پر. اور بھئی اختلاف ہے, اختلاف کا حق ہے آپ کو, لیکن وہ اختلاف جو جھگڑے تک پہنچ جائے, ایسے اختلاف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک امت بن کر رہو, ان ہادی امتکم امتا واحدۃ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کسی آیت کی روشنی میں یا کسی حدیث کی روشنی میں آپ کا اگر مذہب الگ ہے تو اس پر لوگوں کو زور دینا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے میرے عزیزو. اس کے بعد والی حدیث زیاد بن لبید کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے متعلق یعنی فتنہ اور ابتلا کا ذکر فرمایا, کسی چیز کے متعلق ذکر فرمایا, پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم جاتا رہے گا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ علم کیسے جاتا رہے گا, یعنی علم کس طرح جائے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے فرمایا اے زیاد, تمہاری ماں تمہیں گم کر دے, یہ عربی کے اندر ایک جملہ ہے, سکلت کا, یا تمہاری والدہ تم پر روئے. میں تو تمہیں مدینہ کے ان لوگوں میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, کیا یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے, لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی احکام, ان میں سے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کر دے. ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایسی ہی روایت زیاد سے اور اسی طرح دارمی نے ابو امامہ سے نقل فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت زیاد کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے کلام کا منشا جانے بغیر یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور اتنا علم حاصل کر لینا کافی ہے, جس نے قرآن پڑھا لیا اور اس کا علم حاصل کر لیا تو گویا اس نے اس پر بھی عمل کر لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, محض قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ اصل چیز تو اس کا اتباع ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور یہی چیز ہے کہ اس وقت مقصود ہوگی, چنانچہ قرآن کو مسلمان پڑھیں گے اور اس کا علم بھی حاصل کریں گے, مگر ان کا علم قرآن کے مطابق نہیں ہوگا. آج کل ہمارا جو علم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اتنا رہ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تر امت کے لوگ تو نہ قرآن کریم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, 90% سے اوپر لوگ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جب ان کو اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ منہ تک کر رہ جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ دیکھو یہ مسلمان ہے, اور ان کو قرآن کا بھی پتہ نہیں کہ قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ذلتی کی بات ہوتی ہے بسا اوقات. اس لیے قرآن کریم پڑھنا بھی ہے, قرآن کریم سمجھنا بھی ہے, قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن کریم پڑھنا اور اس طرح پڑھنا جیسے اترا, جیسے قرأت وغیرہ کے ساتھ, مخارج صفات کے ساتھ, اور اسی طرح قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, یہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے. بھئی کسی کا ٹیلی گرام آیا اور اس ٹیلی گرام کے اندر آپ نے لوگوں کے پاس اس کو کبھی بوسا دیتے ہو, سر پر رکھتے ہو کہ بھئی میرا ٹیلی گرام آیا, لیکن جب تک کسی سے پڑھواؤ گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ بڈھا مری ہے یا بڈھی مری ہے, یا کسی کی شادی ہے یا کوئی اور فنکشن ہے. تو جب تک کسی سے پڑھائیں گے نہیں اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا چلے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو جہاں پڑھتے ہیں, جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کریم سیکھیں. اس عمر میں بھی آپ قرآن کریم سیکھتے ہیں, اللہ پاک سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. للذکر, ذکر کے لیے, پڑھنے والے کے لیے. دیکھو ہم لوگ عربی نہیں ہیں, عجمی ہیں, لیکن اللہ نے قرآن کریم کو کتنا آسان بنا دیا کہ ہمارے بعض بچے قرآن کریم بہترین پڑھتے ہیں اور اسی عربی لہجے کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھ کر اس کو عربی لہجے تک پڑھ کر اس کو محدود نہیں رکھنا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن تک پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ پورے مولوی ہو گئے, یا بھی اگر چلے تو کچھ حفظ کر لیا یا قرات پڑھ لی اس کے بعد ختم, آگے پڑھاتے نہیں ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. ان بچوں کو قرآن کریم سمجھاؤ کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے, اس کو دین کی مجلسوں میں لے جاؤ, جہاں تفسیر کے حلقے ہوں, جہاں درس حدیث ہو, وہاں پر ان کو لے جاؤ تاکہ قرآن ان کو سمجھ میں آئے اور یہ حدیث ان کو سمجھ میں آئے. آخری جو دو حدیثیں ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعلموا العلم وعلموه وعلموه الناس, علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وتعلموا القرآن وعلموه, قرآن کریم سیکھو اور قرآن کریم لوگوں کو سکھلاؤ. فإني امرأ مقبوض, اور میں ایک ایسا آدمی, اور بیچ میں یہ فرمایا تعل, یہ تین ٹکڑوں پر یہ حدیث میں واپس پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا, تعلموا وعلموه الناس, علم سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ. پہلی بات, تعلموا الفرائض وعلموها الناس, کہ علم فرائض جو وراثت کا علم ہے اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ. تعلموا القرآن وعلموه الناس, قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ. تین چیزوں کا حکم دیا. پھر فرمایا, فإني امرأ مقبوض, علم میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے اللہ تعالی مجھ پر موت طاری فرمائیں گے, یعنی مجھے اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ والعلم سیقبض, اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے, یہاں تک کہ دو آدمی اختلاف کریں گے, یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض چیز میں اختلاف کریں گے, اور کسی کو آپ ایسا نہیں پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی علم کے کم ہو جانے اور فتنوں کے بڑھ جانے سے یہ حال ہوگا کہ دو آدمی جھگڑا کریں گے فرض کے بارے میں. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ علم لوگ کہاں تک پہنچ جائیں گے. تو تین چیزیں, سب سے پہلی چیز علم کو خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھلانا, دوسری بات علم فرائض وراثت کا جو علم ہے اس کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھلانا, قرآن کریم سیکھنا اور لوگوں کو سکھلانا. اور اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے, اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تو پردہ فرما گئے, لیکن آپ کے بعد یہ علم جاری رہا اور یہ قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہوگا, جاری رہے گا. لیکن قرب قیامت کے اندر کے نزدیک اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا, اور اس کا اٹھا لیا جانا ایسے علماء جو اس قرآن کریم کو اور احادیث کو سمجھنے والے ہیں, ایسے علماء کا اٹھ جانا. اور جیسے میں نے رمضان سے اب تک میں نے یہ بات کہی ہے کہ تقریباً یہ کووڈ کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے, جو علم کے ایک جو جبلت علم تھے, جو علم کے پہاڑ تھے, جو بڑے بڑے مدرسے کے محتمب تھے, جو بڑے بڑے مدارس چلاتے تھے, بڑے بڑے محدث تھے, بڑے بڑے مفسر تھے, فقیہ تھے, لیکن وہ لوگ ہم میں نہیں رہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی تزکیہ کرنے والے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، اور یقل العلم جو حدیث میں فرمایا ویکسر الجال، کہ علم کم ہوگا جہالت زیادہ ہوگی۔ علم کو سمجھنے والے لوگ یا جو لوگ سمجھانے والے ہیں صحیح طور پر، اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ لے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرو جو علم کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ستادیر ہم پر دائم اور قائم رکھے۔ جن علماء جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہم تمام کو عطا فرمائے، یا کم از کم نصف البدل ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آخری حدیث جو اس باب کی ہے اور اس کتاب کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل علم لا ينتفع به، وہ علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا خرچ کرنا گویا ایسا ہے گویا کہ اللہ کے راستے میں انسان پیسے خرچ کر رہا ہے، گویا کہ آپ افراد کو بناتے جا رہے ہیں، افراد بنتے جا رہے ہیں اور علم محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ آج کل مدارس کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر بلڈنگوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ بلڈنگ بعد میں آئی، ہمارا مدرسہ دارالعلوم قائم جب ہوا دارالعلوم دیوبند، تو وہاں پر ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا، لیکن وہ اتنے مخلص تھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے طلبہ پیدا فرمائے، اور ایک درخت کے نیچے وہ ان لوگوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا تھا۔ وہاں پہلے دیوار کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ آج ہماری مصیبتیں یہ ہیں کہ امت کا اکثر پیسہ وہ لگتا ہے دیواروں پر، اینٹوں پر یا چونے پر یا گارے پر، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ، زیادہ کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے پورا کروائے گا۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے اس کام کو پورا کروا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس وقت چونکہ پینڈیمک ہے، اور اس پینڈیمک میں ہر آدمی بیچارہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ جہاں اور لوگ پریشان ہیں، وہاں مسجد کے مدرسے کے محتمم حضرات بھی پریشان ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رخ خالق کائنات کی طرف کر لیں۔ علم کی باقی رکھنے والی ذات، علم کو چلانے والی ذات قیامت تک یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مساجد کے مدارس اور مساجد کے سارے اخراجات کو خزانہ غیب سے دور فرمائیں گے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ سبب کے درجے میں کام کرو، لیکن اپنی عزت کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ ذلیل ہوتے رہو، بس نہیں، آپ باوقار رہو، آپ ایک خوددار رہو۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اسی بات پر انشاءاللہ دھیان دیں گے تو بہت سارے جو ہماری زندگی کے بہت ساری گٹھیاں انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ اسی اللہ کی طرف رجوع کرو، تہجد میں اٹھ کر ان سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، مخلوق مجبور ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ اگر اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور دین کے کام ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور اللہ چلاتے رہتے ہیں۔ حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر پریشان ہو کر رہ جانا یا دنیا کی طرف اپنی توجہ کر لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں آج ہمارے لیے سبق تھی، آج کی حدیثیں یہ ہمارے لیے سبق دی کہ ہم نے علم تو پڑھا ہے لیکن اس علم پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو یاد رکھو کہ یہ علم ہمارے لیے وبال بنے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے ذریعے لوگوں تک اس علم کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. کتاب العلم یہاں پر ختم ہوئی, اب کتاب الطہارت یہ شروع ہوگی. چونکہ دین کے لیے سب سے پہلی ضرورت تھی مسلمان ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے ایمان کی, تو ایمانیات ہم نے پڑھے پہلے پڑھے, اور پھر اس کے لیے ضرورت تھی علم کی, تو علم کی کتاب پڑھی ہے. اب چونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کی ضرورت ہے, چاہے وہ بدن کی پاکی ہو یا دل کی پاکی ہو, تو اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے کتاب الطہارت پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس درس حدیث کو ہمارے لیے, سننے والوں کے لیے, اور ہماری والدین کے لیے, اور جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق حضور کی سنت سے جڑ جائے. بہت سے لوگ ہم سے دعاؤں کے درخواست کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے مقاصد پورے فرمائے. مدارس کے جو محتمیم حضرات ہیں ان پر بھی جو مصائب ہیں مدرسے کو چلانے میں, اللہ تعالیٰ ان کے مصائب کو بھی دور فرماتے ہوئے خزانہ غیب سے ان کا بھی, ان کے مدارس کا مساجد کا, خانقاہوں کا, دینی مراکز کا اللہ تعالیٰ تکفل فرماوے. اور اسی کی ایک کڑی آپ کا یہ مسجد دارالسلام اسلامک سوسائٹی آف ٹورنٹو بھی ہے, آپ بھی اپنا تعاون اس مسجد تک پہنچائیں. $9 million کا پروجیکٹ ہے. دعا کرتے رہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب اس اللہ نے 2.5 سال کے اندر 6.5 million ادا کروا دیے تو آئندہ بھی وہ ادا کروا دے گا, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. کہ سب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, زمین اور آسمان کا مالک تنے تنہا اللہ ہے ساری چیزوں کے. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو, اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے, غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں, تو اسی اللہ سے ہم نے مانگنا چاہیے. بہرحال سبب کے طور پر ہم لوگ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھئی 3,000 بندے ہمیں ایسے چاہیے جو $3,000 3 سال کے اندر اس دارالسلام تک پہنچا دے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ $100 ہر ماہ آپ مسجد دارالسلام تک پہنچا دیں, چاہے آن لائن جا کر ایک چیک میں بھی پہنچا سکتے ہیں, دو چیک میں پہنچا دیں, پوسٹ ڈیٹ ایک چیک دے دیں 3 سال کے, اس اعتبار سے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. آن لائن جا کر آپ اپنا تعاون کر سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں, جو سی آپ کی سہولت ہو اس طرح کر سکتے ہیں. ہمارے مسجد کے جو ساتھی ہیں اقبال فوڈ کے اندر بھی کھڑے رہتے ہیں, وہاں جا کر بھی آپ دے سکتے ہیں. جن کو رسید چاہیے وہ آفس میں 1 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ یہاں حاضر ہو سکتے ہیں, ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو ٹیکس رسید بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے گی. دوسرا اعلان جو میں نے دوپہر کو کیا تھا کہ ہمارا شام کا جو مکتب ہے اس کے اندر ابھی بھی جگہ ہے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں. ابھی مدرسہ چونکہ آن لائن چلتا ہے حالات کی وجہ سے, تو ابھی کچھ عرصے کے لیے وہ آن لائن چلے گا. ہمارے یہاں فل ٹائم عالم کلاس, پارٹ ٹائم عالم کلاس, فل ٹائم حفظ کلاس اور پارٹ ٹائم حفظ کلاس. فل ٹائم حفظ کلاس میں بھی ابھی ہمارے یہاں جگہ ہے, جو حضرات اپنے بچوں کو اس میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو وہ جلد از جلد مسجد سے یا مجھ سے کانٹیکٹ کریں. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اس بیماری سے اور اس وبا سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. جو لوگ اپنے بدن کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدن کو بہترین بنا دے، وہ چلنے کے قابل ہو جائیں، چلنا ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ جن کے گھروں کے اندر بیوی میں اور شوہروں میں مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنا دے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی صورتیں پیدا فرما دے۔ جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہیں ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ کسی ساتھی نے روزی کے لیے کہا ہے، یعنی وہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بے روزگار ہیں ہم ہر ایک کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بھی بتلا دیتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد 80 مرتبہ سورہ شورا کے 18ویں یا 19ویں آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 80 مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی روزی کا معاملہ آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی کے کلام میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ پھر جمعہ کے روز، جمعہ کے بیان سے جمعہ کے دن 12:45 12:45 کو آپ سے پھر ملوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔